العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے. میرے آقا فرماتے من صلی اللہ علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا, جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا. آقا فرماتے ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا, جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب قریب اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا. آگے فرما ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا, جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے رب کریم اسے اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ملٹیپلیکیشن دیکھیں, ایک درود 10 رحمتیں, 10 درود 100 رحمتیں, 100 درود 1000 رحمتیں. یعنی جو چاہتا ہے کہ مجھ پر رحمتوں کی برسات ہوتی رہے, میں گھر سے نکلوں تو رحمت کی سیکیورٹی میں ہوں, کاروبار پر جاؤں تو رحمت نازل ہوتی رہے. مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا پارٹ ہے نا از مور بیوٹیفل. سبحان اللہ, اے پیارے آقا نے 100 کی لمٹ تک تو کیلکولیشن عطا فرمائی, مگر آگے فرمایا کہ ومن صلی علیہ الفن, جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا, آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا. یو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دیٹ؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیچھے وہ جنت میں جائے گا, میرے غلاموں کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا. آقا فرما رہے ہیں ایسے ساتھ جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آپ نے صفوں میں اعلان سنا ہوگا کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے. ہم اپنے برابر والے نمازی سے کاندھا ٹچ کرتے ہیں, اٹ مینس ہی از ویری نیکسٹ ٹو می, بالکل برابر میں ہوتا ہوں جب بھی کاندھا ٹچ ہوتا ہے. اللہ اکبر, آقا فرما رہے ہیں جنت میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا. پھر کیوں نہ کثرت سے درود پاک پڑھیں, پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں درود پاک کو انوالو کریں. تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال آج جس موضوع کو ہم نے چوز کیا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور بات شروع کرتے ہیں بخاری شریف کے ایک نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعے سے. یہاں میں چھوٹا سا ایک مدنی پھول دے کر آگے نکل جاؤں گا, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے, اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا. اچھا, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, علماء بیٹھے ہیں, احادیث کی کتابوں میں سینکڑوں واقعات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنائے. بالکل اسی طرح قرآن کے اندر دیکھیں تو مور دین 100 اسٹوریز آف قرآن ہیں, 100 سے زیادہ قرآن کے واقعات ہیں. تو اس سے سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ ہم انسان ہیں اور ہیومن بینگ کی یہ سائیکی ہے, یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم واقعہ سن کے بعد جلدی سمجھ لیتے ہیں. آج دنیا میں بہت زیادہ اسٹڈیز کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جناب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو ڈائریکٹلی سکھانے کی بجائے اس کی کوئی سٹوری سنائی جائے, اس کے کانسیکوینسز بتائے جائیں کہ دیکھو کسی نے یہ کیا تھا اس کا یہ لاس ہوا, تو وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. آج اسٹڈیز کی دنیا میں سٹوریز ڈیولپ کی جا رہی ہیں. میرا نقطہ یہ ہے کہ جناب کرٹیسزم کرنے والے جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا, اگر کوئی واعظ, اگر کوئی عالم, اگر کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دے تو کہتے دیکھو بھائی یہ واقعہ سناتے ہیں, قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے. اللہ کے بندو, قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے, احادیث واقعات سے بھری ہوئی ہیں, اور واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات اگزامپل سے جلدی سمجھ آ جاتی ہے. تو آج میں اپنی طرف سے نہیں بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. ماجرا کچھ یوں تھا, میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 3 دوست تھے, وہ سفر پر گئے, اور جب سفر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں رات ہو گئی, تو انہوں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع کی. आज तो बड़ा मॉडर्न जमाना है, हम कहीं ट्रेवल पर जाएं, बाय रोड जाएं, दुनिया में कहीं भी हो, रात गुजारनी हो तो मोटेल होटल या कोई ना कोई रेस्ट हाउस मिल जाता है। उस जमाने में तो ऐसा था नहीं, क्योंकि नबी पाक को भी ऑलमोस्ट 1450 साल आपके दौर को हो गए और आका पिछले दौर का वाक्य सुना रहे हैं, इट मीन्स थाउजेंड ईयर्स अगो, इतनी पुरानी बात है। तो उस जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था, उस जमाने में लोग कहां रुकते थे, कोई गार ढूंढ लेते थे, कोई केव ढूंढते थे और वहीं जाकर रात गुजार लेते। ऐसे ही किया, वो तीनों दोस्तों ने एक गार ढूंढा, सफाई की और कहा यहां रात गुजारते हैं, सुबह फिर ट्रेवल जो जर्नी है वो आगे चलाएंगे। अब क्या हुआ, जब वो रात उस गार में गए, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एक बड़ी सी चट्टान वो गिरी और उसने उस गार का मुंह बंद कर दिया। अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं। और आप उस जमाने में समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ, आज के दौर में अगर कोई फंस जाए तो मोबाइल फोन कर सकता है, लोकेशन शेयर कर सकता है, इंटरनेट का जमाना है कि भाई यहां फंसा हुआ हूं जरा रेस्क्यू करो। उस जमाने में ऐसा होने का मतलब यह था कि लाइफ इज क्लोज नाउ, खत्म, अब भूखे प्यासे मरना ही है, किसी को पता ही नहीं हम कौन सी जगह पर हैं, कौन बचाने आएगा। तीनों दोस्त सोचने लगे कि अब होगा क्या, देन दे डिसाइडेड कि यूं करते हैं, मर तो लगता तो ऐसा ही मर ही जाएंगे, अल्लाह से दुआ करते हैं और बारी बारी हम तीनों अपनी जिंदगी का कोई ऐसा अमल अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं जो हमने ऐसा किया है कि हमें उम्मीद है कि अल्लाह उसे कबूल फरमा चुका और अल्लाह उस अमल की वजह से हमें इस गार से निजात दे दे। पहले दोस्त ने हाथ उठाए और हाथ उठाकर दुआ करता है कि या अल्लाह, एक बार ऐसा हुआ कि मैं, मेरे खानदान में एक लड़की थी, मुझे वो पसंद भी बहुत थी, और एक बार उस लड़की ने मुझसे मदद मांगने आई, उसको किसी प्रॉब्लम में वो थी, मुझसे कोई कर्जा वगैरह लेने आई, तो मुझ पर शैतान गालिब हो गया। मैंने कहा पैसे तो दे दूंगा मगर तुम्हें मेरे साथ बुरा काम करना पड़ेगा। लड़की बड़ी मजबूर थी, कहने लगी ऐसा ना करो, अल्लाह से डरो, मैं जरूरतमंद हूं, मुझे मेरी मदद कर दो। तो वो शख्स कहता या अल्लाह, मेरे पास काबू भी था, कंट्रोल भी था, वो लड़की राजी भी हो गई थी, मगर बेचारी ने कहा मुझे कि अल्लाह से डरो, ऐसा ना करो। अल्लाह उस वक्त मेरे दिल में तेरा खौफ आया, मुझे कोई देखने वाला नहीं था, अल्लाह फकत तेरी रिजा की खातिर मैंने उस लड़की को छोड़ दिया। ऐ मेरे मालिक, अगर वो अमल मैंने तेरी रिजा के लिए किया था तो मेरे मौला हमें इस मुसीबत से निकाल दे। वो चट्टान जो है वो थोड़ी सी ऑटोमेटिकली अल्लाह की रहमत से सिरक गई, मगर इतनी नहीं सिरकी कि ये तीनों दोस्त जो हैं ये बाहर निकल सकें। और ये मैं वाकया आपको हदीस पाक का और बुखारी शरीफ का सुना रहा हूं। अब बात करते हैं दूसरे दोस्त की, उसने हाथ उठाया, कहता या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं काम काज करके रात देर से आता था तो मैं अपने वालिदैन को सबसे पहले बकरियों का दूध निकाल के पेश करता था और उसके बाद मैं अपने बच्चों को दूध पिलाता था। अल्लाह एक रात ऐसा हुआ कि मैं आया, रात को देर हो गई, दूध निकाला, माँ बाप के कदमों में गया तो मेरे वालिदैन सो गए थे। ए रब्बे करीम, मैं सोच में पड़ गया कि वालिदैन सो गए तो बच्चों को कैसे पिलाऊं, अदब तो ये कहता है कि माँ बाप को पहले पिलाना है। बच्चे कहते रहे बाबा जान हमें भी पिलाएं, हमने कहा नहीं। मैं माँ बाप के किनारे खड़ा रहा सारी रात, मैं अब वालिदैन के बिस्तर के पास खड़ा रहा कि जब माँ बाप की आंख खुलेगी उन्हें दूध पेश करूंगा। ऐसा ही हुआ, जब माँ बाप उठे तो मैंने माँ बाप को दूध पेश किया, फिर अपने बच्चों को पिलाया। अल्लाह वो जो मैंने खिदमत की थी अपने माँ बाप की, अगर वो खिदमत तेरी रिजा के लिए की थी तो मेरे मौला आज हमको इस गार से निकाल दे। हदीसे पाक के अल्फाज हैं, वो पत्थर थोड़ा सा और सिरक गया मगर इतनी जगह ना बनी कि वो तीनों निकल सके। अब तीसरा दोस्त, उसने हाथ उठाए, कहते या अल्लाह, एक बार एक मजदूर आया था मेरे पास और उस मजदूर ने मेरे पास मजदूरी की और अपने पैसे लेना भूल गया, वो तो चला गया, मैंने उसके पैसे संभाल के अलग रखे, बल्कि अपने कारोबार में एक छोटा सा शेयर जो है, कारोबार का एक छोटा हिस्सा उसके पैसों से करना शुरू कर दिया। बहुत अरसे के बाद उस मजदूर की याद आया उसे, वो आया मुझे कहने लगा साहब याद है कुछ अरसा पहले आपके पास आया था, मजदूरी की थी, थोड़े पैसे मेरे बाकी हैं। वो शख्स कहता या अल्लाह, मैंने उससे कहा कि ये जो सारा रेवड़ है ना, बकरियां जानवर सब तेरे हैं। कहता मेरे कहां से हो गए, मेरे थोड़े पैसे थे। तो वही थोड़े पैसे कारोबार में लगाए थे, इतने बढ़ गए हैं, ले जा सब तेरा है। वो बड़ा खुशी खुशी वो जानवर लेकर चला गया। मेरे मौला, अगर वो मेरा अमल तेरी रिजा के लिए था तो अल्लाह जब हमें बचा ले, इस गार से निकाल दे। प्यारे अकाली सलात उस्लाम फरमाते, वो पत्थर और सिरक गया और ये तीनों शख्स उस गार से बाहर आ गए। अब इस वाक्य से इतना कुछ सीखने को मिलता है, अल्लाह अकबर। सबसे पहली बात तो मैं एक इश्क वाली, اور ایک عقیدے والی بھی کلیئر کر دوں. بہت شیطان ہے نا, مسکنسپشنز بڑے ڈالتا رہتا ہے دماغ میں. ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کیا. ایسا ہی ہے, جو انہوں نے خود کوئی نیکی کی تھی اس کا واسطہ, اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو. کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں. ٹھیک ہے, اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا, اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا, تو میرے آقا بیان نہ فرماتے. اٹ مینس نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا, اللہ نے انہیں اسکیپ کر دیا, اس جگہ سے یہ نکل آئے. تو میرا سوال یہ ہے, ہم گناہگار, ہم سیاہ کار, سراپا خطا کار, ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کریں وہ رب قبول فرما لے, تو جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں, عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں, اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں, اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے, مجھ سے مصیبت ٹال دے, صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں, اولیاء کا واسطہ پیش کرتا ہوں, تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے. تو ایسی کسی بات میں کوئی کنفیوژن دماغ میں نہیں آنی چاہیے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ تین عمل کیا تھے؟ یہ تینوں عمل بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں ہم سب سے. پہلے نے کیا کیا؟ اکیلا تھا, گناہ کا موقع تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, مگر کس لیے گناہ نہیں کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ وہ پرہیزگاری ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے. آپ کو معلوم ہے روزے فرض ہونے کی حکمت قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تم تقویٰ حاصل کرو. واٹ از دا میننگ آف تقویٰ؟ کہ اللہ کا خوف, اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے, انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی, دانستہ یا غیر دانستہ, ہم روزانہ تقوی کی بڑی زبردست ایک پریکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہم سب ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں, مجھے لائیو جو سن رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں, لاکھوں کروڑ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. کوئی ایک ہے ایسا جو اثر کے بعد بھوک بھی لگی ہو, پیاس لگی ہو, گھر میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو, ٹھنڈا پانی نکال کے پی لے, فروٹ تیار ہوتا ہے کٹا ہوا, بھائی ابھی افطار میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, ابھی زیادہ بھوک لگی ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, فروٹ کھا لے. کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا. اس قدر اللہ کا خوف یا اللہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہم کلی کرتے ہیں. کلی میں منہ میں پانی چلا گیا نا, اب منہ میں پانی حلق کتنا دور ہے, ایک قطرہ نہ چلا جائے اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, ورنہ کلی لے لیں اندر کون دیکھ رہا ہے. مگر کوئی ایسا نہیں کرتا, کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اب یہی تو سوال ہے کہ جب تم روزہ رکھ کے کھانے پینے کی چیزیں اس لیے نہیں لے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو آنکھوں سے حرام دیکھتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کانوں سے حرام سنتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام روزی کماتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ فقط روزہ دار کا کھانا پینا ہی دیکھ رہا ہے, اس کے علاوہ ہمارے گناہ وہ نہیں دیکھ رہا؟ دروازہ بند کر کے, لائٹ آف کر کے. ٹھیک ہے رمضان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں, مگر دل, اب یہ جس کو کہتے ہیں دل پر ایک رنج کی کیفیت ہے کہ اب چند دنوں میں رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا, ایسا حال ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتا. آپ ذرا سمجھے بات کو. رمضان ایکچولی ہماری ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کے لیے. وہ ہماری عام زبان میں اسپورٹس مین کہتے ہیں نا, نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ آپ بڑے پروگرام کے لیے, بڑے میچ کے لیے, بڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. ایکچولی رمضان تو پریکٹس کروائی گئی, شیطان کو کر دیا بند جو ہمارا دشمن تھا. ٹھیک ہے, رحمتوں کے در کھول دیے گئے, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا کہ میرے بندو شیطان بند ہے, پریکٹس کر لو. جب تم پورا مہینہ نماز پڑھ سکتے ہو تو پورا سال بھی پڑھ سکتے ہو, پورا مہینہ گناہ سے بچ سکتے ہو تو تم پورا سال بھی بچ سکتے ہو, جب تم رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو اپنے نفس کو شہوات کی اور گناہوں کی عادتوں سے بھی روک سکتے ہو. یہ ساری پریکٹس کروائی گئی. حال یہ ہے کہ کچھ دن تو اثر رہتا, ابھی شیطان آزاد ہوتا ہے اور چاند رات کو ہی جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. حالانکہ پتہ ہے چاند رات کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے, اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا, انعام ملنے کی رات, مزدوری ملنے کی رات کہا گیا. مگر اسی رات جو بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں، بازاروں میں رش، میں نہیں کہتا شاپنگ نہیں کر سکتے، مگر مرد و عورت، بے پردگی اور جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، یہ رات تو رونے کی تھی، یہ رات تو اللہ سے عرض کرنے کی تھی کہ مولا سارا مہینہ کر کچھ نہیں سکا، آج مزدوری ملنے کی رات ہے، اے اللہ جو نیکوں کو ملے اس میں مجھے بھی عطا کیجیو، مجھے محروم نہ کیجیو، اس بار لیلت الجائزہ کو ضائع مت کیجیے گا۔ تو بہرحال ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند نظر آیا اور اعلان ہوا کہ چاند دکھ گیا، یا اگر 30 روزے ہوئے تو سب کو پتا ہے کہ مغرب آخری نماز ہوگی، مغرب میں نمازی ہوں گے، عشاء میں نمازی نہیں ہوں گے، یہ کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو یار، ہم انڈیلیبریٹلی زبان سے تو نہیں کہہ رہے، مگر زبان حال سے تو کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان تو بند تھا نا، تو اللہ کے بندے تھے، تو اللہ کی مانتے تھے، اب تو آ گیا، اب تیرا استقبال کریں گے، اب تجھے راضی کریں گے، یہ کیسا میسج دیتے ہو یار؟ اس بار کہو نا شیطان کو، مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ آ جا، تجھے آنا ہے تو ہم کچھ بھی ہو جائیں ہم اللہ کے بندے ہی رہیں گے، ہم 5 وقت نماز اب سارا سال پڑھیں گے، جو تعلق، جو کنیکشن ہمارا مسجد سے بنا ہے اب وہ رمضان کے بعد بھی بنا رہے گا انشاءاللہ۔ اس بار تو ٹرننگ پوائنٹ لائیں نا، یہ رمضان تو زندگی بدل کے جائے، صرف رمضان میں نمازیں، رمضان میں روزے، رمضان میں تلاوت، رمضان میں اللہ اللہ، اس کے بعد یاد ہی نہیں آتا کچھ، ایسا نہ کریں، صرف رمضان کی نمازیں فرض نہیں ہیں۔ اور یہ جو اس نوجوان کا جو واقعہ ہے، یہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے درس ہے، آج کل لوگ ملک بدل کر جاتے ہیں یار، وہاں چلتے ہیں ذرا، وہاں غلط کام کریں گے، یہاں تو جاننے والے ہیں نا، یہاں کوئی دیکھ لے گا، فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں علاقے میں چلتے ہیں، اس اپنے محلے سے باہر چلتے ہیں، کیا وہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ غالباً حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے، کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ گئے تو ایک بدماش تھا اور اس نے ایک عورت کو پکڑ کے رکھا تھا، ہاتھ میں چاقو تھا، تو سارے لوگ ڈر رہے تھے، دور کھڑے تھے، تو وہ بزرگ قریب گئے، اس کے کان میں کچھ کہا اور وہ بدماش تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے وہ چاقو بھی گر گیا، عورت بھی بچ گئی، واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ کہ یہ بتاؤ وہ کون تھے جو میرے قریب آئے تھے؟ کہ وہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم تھے، تم یہ تو بتاؤ تمہیں کہا کیا انہوں نے؟ کہ بس انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس وہ جملہ سنا اور میں تھر تھر کانپنے لگا، کاش اللہ کرے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے نا، دل سے ایک آواز آ جائے کہ جو تو کر رہا ہے نا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کانسیپٹ بلٹ اپ ہو گیا نا جس دن، اور پھر ایسے بدبخت بھی نہ بن جائیں کہ دل تو کہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کریں، پھر رک بھی جائیں، اللہ گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ سیکنڈ جو دعا تھی، اس بندے نے کیا کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت کی تھی، ہیں کیسی خدمت کی؟ کہ اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ ماں باپ کی جو خدمت ہے نا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اے وہ خوش نصیب بچوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یقین کرو یو آر سو لکی، رمضان کا مہینہ ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں، پھر اور کیا چاہیے؟ ان کی دعائیں بھی ہوں، ان کا دیدار بھی ہو، افطار بھی ان کے ساتھ ہو، پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، رمضان میں بہت یاد آتے ہیں۔ اب تو ماں باپ سے ملنے کے لیے بہت سو کو قبرستان جانا پڑتا ہے، ایسا نہ کرو، یہ ہے تو ان کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو، کتنی بڑی ہستی ہیں۔ ذرا سوچو، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے مقبول حج کا ثواب عطا دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیسا کیا، حضور کوئی اگر اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہے نا، بار بار دیکھ سکتا ہے، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، گھر میں ماں باپ، اچھا اب ذرا سمجھداری والی بات سمجھو نا، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، تو پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، کھانا کھلانے کا اپنے ہاتھ سے ثواب کتنا ہوگا، ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا، کبھی والد صاحب کو پکڑ کر اٹھانے کا ثواب کتنا ہوگا، کبھی سوچا آپ نے؟ اتنی نیکیاں ہیں تمہارے گھر میں، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ اٹ مینس ماں باپ کی خدمت کر لی نا، ان کو راضی کر لیا تو پھر جنت ہے، لیکن بہت ساری نیکیاں بھی ہیں، اور ماں باپ ناراض ہے نا تو پھر تمہیں جہنم سے بچانا مشکل ہے، پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گی. پلیز سمجھو بات کو، ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، ماں باپ کی دعائیں لیجئے. خوش نصیب ہو آپ جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، یہ راضی تو رب راضی. اگر یہ ناراض ہو گئے، اور ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب اور خدمت کرتا ہے، اللہ پاک یہ نعمت اس کے بچوں میں اسے دکھاتا ہے. یہ مکافات عمل ہے. جو اپنے ماں باپ کے ناراض کرتا ہے، پھر اس کے بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں. کتابوں میں پتہ کیا لکھا ہے، باپ کا ادب یہ لکھا ہے کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے جیسے غلام رہتا ہے. غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، آلویز ریڈی ٹو سرو، ریڈی، تیار ہوں میں خدمت کے لیے. مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے باپ جو ہے وہ بیٹے کے آگے غلام نظر آتا ہے کہ بیٹا تھوڑا میرا کام کر دے. نہیں ابو نہیں ہے میرے بس، ٹائم نہیں ہے، ارے تھوڑے پیسے دے دے، یہ تو میرے ہیں، آپ نے کیا کمایا تھا، میرے ہیں. کیا ماں باپ کو یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہیں اور یہ آپ کے ہیں؟ کبھی زندگی میں یہ مت کہنا. ہم جو کچھ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہیں. یقین مانے، بہت خوش نصیب ہیں وہ بچے کہ جن کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا ہو. بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے، معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے، بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے جاتے ہیں، موقع ہی نہیں دیا. اگر آج تمہارے ماں باپ نے تمہیں کوئی خدمت کا موقع دیا ہے، تو اس کو سعادت سمجھنا. ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پہ خرچ ہو جائے. ہم سوچے نا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے کمایا تھا، ابو آپ نے تو نوکری کی، میں کاروبار کرتے بڑا ہوا، سب کچھ میں نے سیٹ اپ کیا ہے، آپ پہ غریب پیسے والے تھے، پیسے ہی نہیں تھے آپ کے پاس. اگر باپ کو یہ کہو گے، تو باپ نے اس وقت تو یہ نہیں کہا تھا جب میں بے لباس پیدا ہوا تھا، آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے، باپ ہی نے تو کپڑے پہنائے تھے، نوالے کھلائے تھے، لباس پہنایا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا تھا. کسی موقع پر والد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اور یہ تیرے ہیں. ارے وہ تو یہی کہتا رہا، بیٹا جو کچھ میرا ہے سب تیرا ہے. اور آج تم تھوڑے مالدار ہو گئے، تھوڑی عزت مل گئی، تھوڑا مقام مل گیا، تو ماں باپ کو کہتے ہو یہ میرا ہے. کبھی نہ کرنا یہ. بوڑھے ماں باپ کو ایک یقین دلا دو، وہ کچھ نہیں لے جائیں گے تمہارا، ایک آنر دے دو انہیں کہ میں جو کچھ ہوں نا ابو جان، وہ آپ کی وجہ سے ہوں، اور میرے پاس جو کچھ ہے، میری ماں، میرے والد، یہ سب آپ کا ہے. یقین کرو، یہ جو آنر ہے نا، یہ جو اعزاز ہے، یہ جو فخر ہے، بڑھاپے میں نے یہ تو دے دو. لیکن بڑھاپے میں ہی ماں باپ کو جتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی چیزیں ہیں، یہ میری ہیں، یہ میں نے کمائی ہیں. نہ کریں ایسا. خدا را ماں باپ کی دعائیں لیجئے. ماں باپ راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا. اور اگر ماں باپ ناراض ہے نا، پلیز دنیا میں منا لو. چلے گئے تو کیسے مناؤ گے؟ پھر یاد آئیں گے، پھر خدمت بھی یاد آئے گی. اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، خوب دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں. میں تو کئی بار مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں گھر دیے نا، اللہ نے جس کو نوازا ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر لے کے دے دے. وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو اللہ نے نوازا ہے نا، بے شک چھوٹی سی کہیں غریب علاقے میں بنا لو، اپنے ماں باپ کے نام کی بنا دو، تاکہ اللہ انہیں جنت میں گھر عطا کر دے. دیکھو ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ان کے لیے سالے ثواب نہیں کر سکیں گے، کبھی یاد آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. مگر مسجد بن گئی نا، اذانیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ نیکیاں چلتی رہیں گی، اور میری ماں کو اور میرے والد کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بچہ ماں باپ کے لیے مسجد بنائے تو ماں باپ ہی کو جنت میں گھر ملے گا. وہ رب کریم بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جو مسجد بنائے گا، اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو یہ ماں باپ کے لیے فکر کیا کرو. عید آئے گی، ہیں ماں باپ کو تحفہ دیتے ہیں نا، پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے، دینا چاہیے. اچھا جن کے ماں باپ چلے گئے، آپ کیا تحفہ دیں گے؟ تو آپ پلان کریں کہ ماں ہوتی تو میں کچھ دلاتا، ابو ہوتے تو کچھ پیش کرتا، چلو عید پر میں کچھ اور نیکیاں کر کے، کچھ اور صدقہ کر کے، کوئی اور اچھا کام کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا رہوں. تو بچوں کا یہ کام ہے، جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبر کو وزٹ کرتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب والے کام کرتے رہیں. تیسرا، وہ شخص جس نے دعا کی، اور وہ کیا دعا تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امانت جو ہے وہ پراپر واپس لوٹائی، بلکہ اس میں انہانس کر کے اور بڑھا کر لوٹائے. ادھر حال کیا ہے؟ ارے وہ بھول گیا نا، ٹھیک ہے بس ہمارے ہو گئے، حساب میں اس کو یاد ہی نہیں آ رہا، یاد نہیں آ رہا تو پھر تو اپنے ہی ہو گئے نا. استغفر اللہ. آپ یاد رکھنا، یہاں دے دو، جس نے یہاں کسی کے دبائے ہیں نا، وہاں نہیں دے سکے گا. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو کسی کے تین پیسے، میں بات کر رہا ہوں تین روپوں کی نہیں، 3000 روپوں کی نہیں، 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 باجماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑ جائے گا. 700 باجماعت نمازیں اپنے پاس تو شاید پوری زندگی میں نہیں ہے، اور وہ 3 پیسے کے بدلے. ادھر تو لاکھوں کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے، احساس ہی نہیں ہے. آج نہیں کوئی وصول کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کوئی وصول نہیں کر سکے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم سمجھتے نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات، یہ بہت اچھے کام ہیں، مگر بندوں کے حقوق سمجھو. کسی کی امانت آتی ہے اسے لوٹانا ہوگا، ڈھونڈ کے پہنچائیں. آپ سمجھتے یار میرے پاس پیسے وہ لینے ہی نہیں آتا، وہ لینے نہیں آتا، آپ پہنچائیں اسے، ڈھونڈیں اسے، اس کے وارثوں کو ڈھونڈیں. ورنہ قیامت کے دن، آج لوگ کچھ لوگ تو اتنے جری اور جس کو کہیں کہ جرت والے ہو گئے، کہتے جو کرنا ہے کر لو، نہیں دوں گا. وصول کر سکتے تو کر لو، بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو. ان کو پتا نہیں ہے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، جب اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا، اس وقت پتا چل جائے گا. کبھی زندگی میں کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کی ہائے مت لینا. میں آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں کہ جس بھائی کو ایسا لگے نا کہ یار بنی بنائی بگڑ رہی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری اسموتھ، کاروبار بھی اچھا تھا، فیملی بھی مزے میں تھی، صحت بھی بڑی اچھی تھی، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، یار اب آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، گھر میں اچھا خاصا پیار تھا، لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کاروبار بھی گڑبڑ ہو رہا ہے، کچھ تو کچھ ہو رہا ہے. جب لگے نا بنی بگڑ رہی ہے تو چیک کر لینا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. ہاں مظلوم ہوتا کمزور ہے، مگر اس کی پکار عرش تک جاتی ہے. اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکے گا. دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو. کام ایسے کرو کہ تم کہو نہ لوگ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اس کی خیر کر دے، یہ ہمارا خیال کرتا ہے، اللہ تو اس کی مشکلیں آسان کر دے. ایسی زندگی گزارو، مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے. مگر ادھر بندہ کہتا ہے میرے آگے پیچھے گارڈ، میرے تعلقات، مجھ سے کون پہنچ سکتا ہے؟ تجھ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر رب کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کا حساب جب ہوگا، جب تجھے پتا چلے گا. تو زندگی میں کبھی کسی کا حق نہ مارنا، یہ دعا سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کو کہ اس بندے نے اس امانت کو بچا کے رکھا اور کتنا بڑا کر واپس لوٹایا. تو خدا را کتنا ہی بڑا مقام آپ کا کیوں نہ ہو جائے، کسی غریب آدمی کا بھی حق ہماری طرف نہیں آ، ڈر جایا کریں کہ یار میرا کوئی لے جائے خیر ہے، میری طرف کسی کا نہیں آنا چاہیے. تو بہرحال یہ تینوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ تینوں دعائیں یاد رکھنی ہے کہ پہلے نے کیا کیا، اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ چھوڑ دیا، دوسرے نے ماں باپ کا ادب کیا، اور تیسرے نے امانت کو پراپر لوٹایا. یہ تین وہ اوصاف ہیں، یہ وہ تین کام ہیں، اگر آپ کی زندگی میں داخل ہو گئے، آپ کے سامنے بھی چٹان آ جائے، آپ کے سامنے بھی طوفان آ جائے، میرا رب وہ چٹان بھی ہٹا دے گا، وہ طوفان بھی ٹال دے گا. اچھا آخری بات، اس پوری جو گفتگو تھی، یہ پورا واقعہ تھا، اس کا مین سینٹرل آئیڈیا کیا تھا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المومن، حدیث پاک ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے. پھنس جاؤ نا، پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم سب سے مانگتے ہم رب سے نہیں مانگتے، ہم کتنی بڑی بھی مصیبت میں آ جائے رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. حالانکہ رب کی شان دیکھو، قرآن میں رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اچھا کمال دیکھو، دنیا میں ہم کسی سے ایک بار مانگے نا، یار مدد کر دو، اچھا بھائی لے لو، تھوڑے دنوں بعد یار وہ ختم ہو گئے، تھوڑی اور چاہیے، یار ابھی تو دیے تھے پھر آ گئے، چلو لے لو. تیسری بار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. چوتھی بار بندے کا موبائل ہی بلاک، نمبر ہی بلاک. یہ ہے دنیا، دو چار بار مانگو تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں. میرے رب کی شان دیکھو، اللہ فرماتا ہے جو جتنا مانگتا ہے اتنا مجھے پسند آتا ہے. کثرت سے دعا مانگنے والے اس کو رب راضی ہوتا ہے. اس کی شان دیکھو، جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس رحمان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو ساری دنیا کو عطا فرما رہا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. تو دعا میں کنجوسی نہ کریں، ہمیشہ مانگے اور دل سے مانگے، رچ کے مانگے، وہ کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور دعا ہی ہے جو آپ کی بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دے گی. مگر یہاں پرابلم کیا ہے، دعا مانگنے بھی تو نہیں آتی، دعا مانگنی بھی ہے اور فوری قبول بھی کروانی ہے. یار آج مانگے ابھی تک نہیں قبول، گھنٹے گن رہے ہوتے ہیں لوگ. دیکھیں دو تین باتیں سمجھ لیں، دعا, حدیث پاک کا مضمون ہے, دعا تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی, یا تو جو آپ مانگے وہ مل جاتا ہے, یا بندے کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے, یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے, یا اس بندے کے لیے کوئی ایسا ثواب قیامت کے دن جمع کر دیا جاتا ہے. روایتوں کے الفاظ ہیں, بندہ قیامت کے دن جائے گا تو پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا, کہے گا یا اللہ یہ میں نے تو نہیں کی تھی, کہ یہ وہ دعائیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں وہ ہم نے اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے. کہتا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی, اتنا ثواب اتنا اجر. اٹ مینز وین ایور وی میک دعا, ہماری ہر دعا میں فائدہ ضرور دے رہی ہے. اچھا اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملتا, وہ انسان چوتا نا فوری طور پہ رزلٹ چاہیے, تو یہ بات آج سمجھ لو, بہت بڑی مسکنسپشن آج آپ کی کلیئر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کہا تھا تاک رات کو دعا قبول ہوتی ہے, ہم نے تاک رات کو مانگی پھر بھی قبول نہیں ہوئی. ہیں کعبے کو دیکھ کر دعا مانگو, میں تو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا مانگی یا اللہ بیٹا دے دے, 10 سال ہو گئے بیٹا ہی نہیں ملا. ہیں میں تو فلاں مزار پہ بھی گیا, فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی, عرفات کے میدان میں دعا کی. یہ جو وسوسے ہیں نا یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اب اس کا جواب سن لو, آج انشاءاللہ کلیریفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہو, ٹھیک ہے, بہت زیادہ فلو ہو اسے, اور وہ ضد کرنے لگے کہ ابو جی میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے. ہاں بتائیے پلائیں گے؟ ہیں وہ رو رہا ہے, نہیں نہیں مجھے کھانا ہے, آپ کھلائیں گے؟ اچھا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار کیسے ظالم باپ ہو یار, بیٹا رو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کھلاتے آئس کریم؟ آپ ایک جواب دیتے ہیں, میں والد ہوں مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا, اب ذرا میرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا, تم والد ہو تمہیں پتا ہے کب بیٹے کو کب کیا دینا ہے, میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. ہمیں پتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے, رونے دو اسے, اس کو دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا, میں بھی رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے, وہ نہیں دے رہا, کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں بیٹا مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, کیا ایسے بیٹے نہیں دیکھے جو باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے, رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی, جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ, آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے پلاٹ لینے جاتے ہیں سودا ہو گیا تو بڑے خوش, نہیں ہوا تو موڈ آف, یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی. لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے, یہی میرے لیے بہتر ہے, تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ, نہیں بنے گا تو سما الحمدللہ, ریلیکس رہو گے, اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ, وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیزن نہیں لیا اس نے, تو وہ رب تو رحیم و کریم ہے. پلیز یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے, اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے. ارے وہ کریم ہے, وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے. ایک اور سوال, مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی یا اللہ میری کاروبار میں برکت ڈال دے, آپ کی دکان کی سیل 10,000, کل بھی 10,000, تیسری دن دعا کی تو 9,999 ہو گئی. آپ نے کہا دعا کرتا جا رہا ہوں سیل تو بڑھ ہی رہی, دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سیل نہیں بڑھی لیکن باہر نکلنا تھا, آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, ٹانگ ٹوٹنے والی تھی, حدیث کے الفاظ ہیں بندے پر بلا اترتی ہے دعا جا کے اس کو روک لیتی ہے, انٹرسپٹ کر لیتی ہے, بتاؤ تمہاری ٹانگ ٹوٹنے سے اللہ نے بچا لیا یہ بڑی قبولیت تھی یا پیسے بڑھ جاتے وہ قبولیت تھی؟ بھروسہ تو کرو رب پر, ہر وقت دعا مانگو, دل سے مانگو, گڑ گڑا کے مانگو, یقین سے مانگو, وہ ضرور عطا فرمائے گا. ایک آخری وسوسہ, وہ کیا ہے؟ وسوسے تو بہت سارے ہیں, آج کے بیان کا آخری وسوسہ, پھر کسی اور بیان میں اس کو کنکلوڈ کریں گے. یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, تلاوت بھی کرتا ہوں, کچھ لوگ تہجد بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, حج بھی کیے, عمرے بھی کیے, میرے کام بنتے نہیں, میں مانگوں تو ملتا نہیں. میرا ایک دوست ہے ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں, سارے کام اس کے الٹے, مگر اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں, کاروبار بھی ترقی ہے اس کی, تو جناب کاروبار میں بھی مسئلہ کوئی نہیں, میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی, اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ شیطان ہے نا انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے, اور میں اتنی عبادت کروں اس کو تو کچھ مجھے ملتا نہیں, اس کو ملی جا رہا ہے. اب سنو حدیث پاک, آئے آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی کتنے پیارے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق, فاجر, کافر غیر مسلموں کو دیکھ کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار دیکھو ان کو کتنا ملا ہے، وہ کتنا خوش ہیں، ان کو پرسکون بھی ہے اور ان کے جناب باغات بھی ہیں، تو موسم بھی اچھا، چہرے بھی اچھے، سارا ہی اچھا ہی اچھا ہے. اس کے لیے کافروں کے لیے ایک حدیث سن لو، اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ مومن کے لیے جنت ہوگی، کافر کے لیے قید خانہ ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے دنیا جنت بنانی ہے یا آخرت کی جنت چاہیے، تو اس پہ غمزدہ نہ ہوا کریں. اچھا اب آتے اس بات پر کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، دوسروں کی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب کوئی فاسق، حدیث کا مضمون، جب کوئی فاسق فاجر کافر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز پسند نہیں ہے، اس کا پکارنا پسند نہیں ہے. اور جب اللہ کا پیارا کوئی دعا مانگتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خدا کی قسم میری، مجھے جو مانگوں کچھ نہ ملے، ایک بار اللہ فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، میری تو زندگی وصول ہو گئی نا، میرے مالک کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہے، اور کیا چاہیے مجھے. تو پلیز جلدی نہ مچایا کرو، اگر دیر ہو رہی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے، تمہارے حق میں اچھا ہے، مگر دعا سے نہ بھاگا کرو، رچ کے دعا کیا کرو، گڑگڑا کر دعا کیا کرو، اور جس کو کہتے ہیں نا فوکس سے مانگا کرو. دعا بھی مانگتے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، دیکھ کہیں اور رہے ہیں. یار آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ کا ملازم کھڑا ہو، آپ کو امپورٹنٹ بات کر رہے ہو، وہ آپ کو نہ دیکھے، آپ کو برا لگتا ہے کہ یار میری طرف دیکھو، کدھر دیکھ رہے ہو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کہیں اور ہے، تمہارا بچہ، تمہارا نوکر تمہاری طرف توجہ نہ دے، تمہیں برا لگتا ہے، تم اللہ سے مانگ رہے ہو، دھیان کہیں اور ہے، پھر کہتے ہو اللہ قبول نہیں فرما، تم خود اللہ کو ناراض کر رہے ہو. دعا مانگو عاجزی سے، انکساری سے، مالک حقیر گناہگار تیرا بندہ ہوں، جتنا فوکس سے، جتنا دل سے مانگو گے نا، وہ کریم ضرور عطا فرمائے گا، وہ تو چاہتا ہے کہ ہماری جھولیاں بھر دی جائے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرے اعمال کی اصلاح